السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کس قدر نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا ہے، انعامات کی کس قدر بارش ہے کہ مادی اور روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ پاک کی نعمتوں کی ہم پر بوچھاڑ ہے، برسات ہے. احساس ہونے پر اندازہ ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک پورا وجود خود بہت بڑی نعمت، صحت کس قدر عظیم الشان نعمت، ایمان سب سے بڑی نعمت، حضرت انسان اشرف المخلوقات کا ایک فرد بنایا یہ بھی بہت بڑی نعمت. اس وجود کو جو اللہ پاک نے ہمیں بطور امانت کے دیا ہے، اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنا بھی ہماری ایمانی ذمہ داری بنتی ہے. بے راہ روی کا شکار ہونے والے حضرات، جن کی ذہن سازی کر دی جاتی ہے، جن کی سوچ بگاڑ دی جاتی ہے، ان کا مزاج یہ بنا دیا جاتا ہے کہ میں میری مرضی جس طرح چاہوں اپنے وجود کو رکھوں. حالانکہ دین اسلام نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں گزارنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے وجود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں گزارنے والا ہی کامیاب اور کامران ہے. اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر جانے والا، اس کو آخرت میں بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ زبان اللہ پاک نے بڑی ہی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کس قدر لطف اندوز ہوتا ہے، اظہار معاف الضمیر کرتا ہے. اور یہ وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضرت انسان کو دیگر مخلوقات سے افضل اور اشرف قرار دیا. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. اس کو قوت گویائی عطا فرما کر بیان کی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ دل میں آنے والی بات کو زبان کے ذریعے اچھے طریقے سے سامنے والے کے پاس، سامنے والے کے ساتھ اپنی بات کا اظہار کر سکتا ہے. علم عطا فرمایا، دانش عطا فرمائی، یہ بڑی ہی عظیم الشان نعمت ہیں جس کی قدر کرنے والا صحیح انداز سے زبان کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے والا تو یقیناً بہت ہی محتاط ہے. گزشتہ مضمون میں آخر میں آپ نے حدیث مبارک سماعت فرمائی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اے ابو ذر، کیا تم کو دو خصلتیں، دو باتیں، دو عادتیں نہ بتاؤں کہ جن کا بوجھ کمر پر تو بہت ہلکا پھلکا ہے، لیکن میزان میں یعنی کل قیامت کے ترازو کے اندر وہ بہت بھاری بھرکم ہیں؟ تو ان میں سے ایک ہے فضول گفتگو سے اپنی زبان کو خاموش رکھنا، اور دوسری چیز ہے حسن اخلاق. فرمایا کہ طول الصمت، زیادہ تر بیکار فضول لا یعنی باتوں سے خاموشی اختیار رکھا کرو، اور دوسری چیز ہے حسن اخلاق. ان دو چیزوں کو اپناؤ گے تو تمہارا ترازو بھاری بھرکم ہو جائے گا، ورنہ تو پھر آپ نے بتایا کہ اکثر جہنمی جو جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے تو اکثر وہ ایسے ہوں گے جو زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں گریں گے. تو جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے اس نعمت کی قدر، اس کے دل دماغ میں رچ بس جاتی ہے، تو وہ بڑے محتاط طریقے سے اپنی زبان چلاتا ہے. پھر وہ اس زبان سے گالم گلوچ، بیہودہ گفتگو، فحش باتیں، لا یعنی کلام، بحث مباحثے، تنقید، تحقیر، تنقیز، تذلیل، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر طنز اور تانے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، وہ پھر اپنی زبان پر تالا ڈال کے رکھتا ہے کہ اتنی عظیم و شان نعمت کو میں اتنی گندگیوں میں کیوں آلودہ کروں. اس زبان کے اوپر لایانی فضولیات جو آتی ہیں وہ دل کے برتن سے نکلنے والا وہ غبار ہوا کرتا ہے جو زبان سے باہر ظاہر ہوتا ہے. اس زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے. جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ آخر ہم کیوں کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں، کیوں کبھی چغلی لگاتے ہیں، کیوں کسی پر طنز ہوتا ہے، کیوں کسی کو تانا دیتے ہیں، کیوں ہم کوئی گالم گلوچ کرتے ہیں، کیوں ہمارے زبان سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کیوں کسی کی تذلیل ہوتی ہے، کیوں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیوں ہماری زبان سے حقیر قسم کے جملے نکلتے ہیں جس سے دوسروں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. دل کے اندر ایک گند جمع ہو جاتا ہے، وہ گند غبار کی شکل میں زبان سے نکل کر سامنے والوں کو آلودہ کرتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. یہ دل جو ہماری سوچ، ہماری سمجھ کا محور اور مرکز اور ظرف ہے اور برتن ہے، اس میں اگر گندگی بھری ہوئی ہو، دشمنی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دوسروں کو حقیر جاننا ہے، اپنے کو بڑا جاننا ہے، کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی، کسی کی عادتیں اچھی نہیں لگتی، کسی کا طرز زندگی اچھا نہیں لگتا، کسی کا مال اچھا نہیں لگتا، کسی کا کمال اچھا نہیں لگتا، کوئی نہ کوئی ہم نے روگ اپنے دل کے اندر ایسا پالا ہوا ہوتا ہے کہ دل کے کونوں میں، دل کے جھروکوں کے اندر، دل کے گوشوں کے اندر ہم نے دوسروں کے لیے دشمنیاں پالی ہوئی ہوتی ہیں. جب تک کہ اس دل کی صفائی نہ ہو، اس وقت تک اوپر کی زبان کو قابو میں رکھنا آسان نہیں. ذرا سا تیش آیا، فوراً دل کا غبار گندگی کی شکل میں زبان سے باہر آتا ہے. حالانکہ ایک انسان، وہ بھی صاحب ایمان، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کے ساتھ طواف کر رہا تھا، آپ نے فارغ ہونے کے بعد بیت اللہ کو خطاب کیا، فرمایا کہ بیت اللہ تیری عظمت شان اس کا کوئی ثانی نہیں، تیری عظمت، تیرے تقدس اس کا کوئی ثانی اور مماثل نہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی عظمت، جس کا احترام، جس کا تقدس تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں سوچ میں پڑ گیا کہ بیت اللہ جیسی عظیم الشان اللہ کا گھر، کہ جو انوارات تجلیات کا مرکز اور محور ہے، اس کو آپ خطاب فرما کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجھ سے بھی بڑی ایک ذات موجود ہے جس کی عظمت، جس کی شان و شوکت، جس کا جاہ و جلال تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. فرمایا کہ میں چوکنا ہوا سننے کے لیے کہ آپ کس چیز کو بیان فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ مومن مسلمان کی ذات، اس کا تقدس، اس کا احترام تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. جس نے کسی مومن مسلمان کو بے آبرو کیا، بے عزت کیا، اس نے کعبۃ اللہ شریف سے بھی زیادہ عظمت والی چیز کو بے حرمت اور بے احترام کیا. ہمارے دل دماغ میں عظمت کعبۃ اللہ شریف کی، ہر مومن مسلمان جاتا ہے کس قدر اس کے دل میں، جانتا ہے کہ دل میں کس قدر عقیدت، محبت، احترام، کہ ہمارا وہ قبلہ اور کعبہ ہے. ساری زندگی اس رخ پہ ہم نے نمازیں پڑھ کے گزار دی، حتیٰ کہ سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا ہمارا مرکز، ہمارا قبلہ، اور جانے کے بعد بھی، قبر کے اندر بھی آخری آرام انسان اسی کی طرف رخ کر کے کرتا ہے. لیکن اس کی عظمت شان سے بڑھ کر آپ نے مومن مسلمان کی شان کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی کسی مومن مسلمان کو بے عزت کرتا ہے، بے حرمت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس پر تنقید کرتا ہے، اور طرح طرح سے اس پہ طنز اور تانوں کی بوچھاڑ کرتا ہے، اس کی دل آزاری کرتا ہے، تو گویا کہ بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ عظمت والی ہستی کی اس نے بے احترامی کی ہے. یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں کہ اول تو ہمیں احساس نہیں، ذرا سی ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو فوراً دوسرے کی غیبت شروع، ہماری پسند کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو فوراً اس کی شکایت لگا کر ہم چغلی کرتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں. فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں جو کرنے میں بہت معمولی، جن سے بچنا کوئی دشوار نہیں، لیکن انسان اپنے لیے قبر کو جہنم کا گھڑا بنا لیتا ہے. ایک فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کے قطرے اور چھینٹے سے انسان احتیاط نہ رکھے، استنجا کیے بغیر اٹھ جایا کرے یا پیشاب کرے اس انداز سے کہ چھینٹے اس کے لباس پر، بدن پر پڑے، اس بے احتیاطی کی وجہ سے اور دوسرے فرمایا کہ چغلی لگانا, یہاں کی شکایت وہاں, وہاں کی شکایت وہاں, اس کی منفی بات وہاں تک پہنچا کے اس کا دل برا کیا, اس کی بات وہاں پہنچا کے, یہ شکایتیں لگا کے اللہ کے دو بندوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے والا چغل خور, بدترین درجے کا اپنے لیے قبر کو جہنم کا گھڑا بنانے والا ہے. وہاں پھر یہ جہنم کے گھڑے میں جلتا رہے گا پڑا ہوا, نہ جانے کب تک یہ عذاب اس کو بھگتنا ہوگا, جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو. حالانکہ چغلی کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں, صرف دو دلوں کو برا کرانا ہے. اس کی شکایت وہاں تک پہنچائی, اس کی منفی باتیں وہاں تک پہنچائیں, اس کے دل کے اندر اس کے خلاف نفرت پیدا کر دی, پھر ان دونوں کو آپس میں لڑوا دیا, اور یہ خوش ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی, میں نے حق بات وہاں تک پہنچا دی, یہ نہیں معلوم کہ چغل خوری کا جرم میں نے اپنے گلے لے لیا, اپنی قبر کو جہنم کا گھڑا بنا لیا. تو فرمایا کہ دو کام ہیں جن سے بچنا بڑا آسان ہے. پیشاب سے انسان آسانی سے استنجا کرتے وقت بچ سکتا ہے چیٹوں سے, قطروں سے, اور دوسروں کی شکایت لگانے کے اوپر اپنا زبان پر تالا ڈال لے. کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہاں کی وہاں, وہاں کی یہاں لگائے؟ یہ غیبت, یہ چغلی, یہ طنز, یہ تانے, یہ جھوٹ, یہ گالم گلوچ, یہ لڑائی جھگڑا, یہ وعدہ خلافی, یہ زبان کے بڑائی کے بول, یہ سارے وہ زبان کے اعمال ہیں کہ لفظ لفظ لکھا جاتا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, اس سے زیادہ واضح اور کیا حکم ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ایک لفظ بھی انسان جب اپنی زبان سے نکالتا ہے, فوراً تیار لکھنے والا نگہبان اس جملے کو لکھ لیتا ہے. صبح سے شام تک ہم کس قدر گفتگو کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری گفتگو جب تمہاری زبان سے نکلی, ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلا, یا تو وہ تمہارے حق میں ہوگا یا تمہارے خلاف ہوگا. اب ہم جائزہ لے لیں روزمرہ کی زندگی پر کہ جو ہم گفت و شنید کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, تو کتنے جملے ایسے ہیں, کتنے ہمارا کلام گفتگو ایسی ہے جو ہمارے حق میں ثابت ہوگی. آیا تلاوت کلام پاک, ذکر اللہ, نیکی کی باتیں, واعظ و نصیحت, کسی کو اچھائی کا حکم دینا, کسی سے ہمدردی محبت کا اظہار کرنا, کسی کی مصیبت کے اوپر اس کی تعزیت کرنا, کوئی بیمار ہو جائے اس کے ساتھ عیادت کے میٹھے دو بول بول دینا, کوئی بھی انداز ہو اچھائی کے ساتھ اگر اس نے استعمال کیا تو یہی ایک بول, یہی کلمہ اس کے لیے اچھا ثابت ہو کر ذخیرہ بن رہا ہے. اس کے برخلاف فضول گفتگو ہو, لا یعنی باتیں ہوں, جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ اخروی کوئی فائدہ ہو, یہ بھی فرمایا کہ انسان کے دل کو سخت کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ غیر اللہ کی باتیں کثرت سے مت کیا کرو, اس لیے کہ ہر وہ کلام جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے وہ تمہارے دل کو سخت کر دے گا, اور اللہ تعالی کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ دل ہے جو سخت ہو. سنگ دل انسان اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہوتا ہے, اور اس سنگ دلی کا سبب آپ نے فرمایا کہ فضول گفتگو, لا یعنی اور بیکار باتیں, یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. سخت دل ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو فضول گفتگو, لا یعنی گفتگو, پھر بری گفتگو, گندی گفتگو, پھر وہ جو زہریلی گفتگو, یہ تو پھر اس کے کھاتے میں ایسے خطرناک زہریلے سانپ اور بچھو بن کر جمع ہو رہے ہیں. روزانہ کی شب و روز کی زندگی میں ہر لفظ نکلا, فرشتے نے تحریر میں اس کو لے آیا. روز کے روز فائل تیار ہو رہی ہے, روز کے روز فائل تیار ہو کے سیل پیک ہو کے رکھ دی جاتی ہے. احساس ہونے پر انسان سنبھلتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, زبان پر لگام لگاتا ہے, تالے ڈالتا ہے, پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے, ضرورت کی, کام کی, مقصد کی بات کرتا ہے, ہمدردی اور خیرخواہی کی بات کرتا ہے. کب؟ جب دل کی دنیا صاف ہو, شفاف ہو, دل کے اندر گند بھرا ہوا ہو, دشمنی اور عناد بھرے ہوئے ہوں. تو جس طرح ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں, دفتر کی صفائی کرتے ہیں, کسی دکان کی, آفس کی, کہیں اسکول کالج کی, مدرسے کی, مسجد کی, صفائی سے پہلے جائزہ لیتے ہیں, کہاں کوئی گند بلا پڑا ہے, کہاں کوئی چیز بے ڈھنگے انداز سے رکھی ہے, کہاں کس کو ہٹانا ہے, کس کو اٹھانا ہے, کس چیز کو کہاں رکھنا ہے, ایک پورا نقشہ تیار کر کے صفائی کا مرحلہ شروع کیا جاتا ہے. اس دل کی دنیا کو بھی صاف کرنے کے لیے, اس دل کے ظرف کو صاف کرنے کے لیے ایک طاہرانہ نظر سے جائزہ لیا جائے. آخر کیا وجہ ہے کہ بات بات پہ مجھے غصہ آتا ہے, بات بات پہ میں بھڑک جاتا ہوں, آپے سے باہر ہو جاتا ہوں, آخر کیا وجہ ہے کہ میری زبان میرے قابو میں نہیں رہتی, آخر کیا وجہ ہے کہ سامنے والے مجھ سے بیزار اور پریشان ہیں, کیا وجہ ہے کہ میں دوسروں کو فوراً ذلیل اور بے آبرو و بے احترام کر دیتا ہوں. اس سوچ کے اوپر جب انسان مجبور ہو جائے دل کا جائزہ لے تو یقینی طور پر دل کے اندر یہ گندگیاں بھری ہوں گی. ان گندگیوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. حسد, دوسرے کی نعمت پر جلنا, دوسرے کے کسی ہنر پر, کمال پر یہ سوچنا کہ اس کو کیوں ملا, اس کو مال ملا, جمال ملا, کمال ملا, اس کو عزت و شہرت ملی, دولت ملی, اس کو اتنی ترقی کیوں مل رہی ہے. دوسرے کی نعمت پر جلنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا کیوں کیا. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونے والا اپنا ہی بیڑا غرق کرنے والا ہے. اللہ نے جو شکل و صورت جس کو چاہی دی, جتنا مال و دولت جس کو چاہا دیا, جتنی نعمتیں جس کو چاہی دی, دوسروں کی نعمتوں سے حسد رکھنے والا, ان کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے والا اپنی ہی نیکیوں کو ایسا برباد کرتا ہے. فرمایا کہ حسد کی آگ انسان کی نیکیوں کو ایسا جلا کر راکھ کرتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر کوئلہ بنا دیتی ہے. اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا نظام ہے, ہر بندے کو اللہ پاک نے نعمتیں بھی دی ہیں, ہر طرح کی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ساتھ تقسیم کے معاملات رکھے. کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو صحت اچھی دی, کسی کو بیمار بنایا, کوئی خوبصورت ہے, کوئی بدصورت ہے. جس طرح سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو چاہا رکھا ہوا ہے, اللہ کی اس تقسیم پر ناراض ہونے والا یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے والا ہے عملی طور پر. اور اللہ سے ناراض ہونے والا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور دھکیل لیتا ہے. تو دل کی دنیا کا جائزہ لیا جائے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ میری زبان محتاط نہیں رہتی, میرا غصہ قابو میں نہیں رہتا, اور میں آپے سے باہر ہو کر سامنے والے کے اوپر جو میرے دل میں آتا ہے کہہ گزرتا ہوں, بعد میں لاکھ مرتبہ وہ معذرت کر لے, سوری کر لے, لیکن دل کے اس ٹکڑے کے اوپر جو نشتر چلائے جاتے ہیں, بعد میں لاکھ مرتبہ بھی معذرت کر لے, ٹوٹا ہوا شیشہ کبھی وہ دوبارہ جڑتا نہیں. ہمدردیاں, خلوص, دلا سے تسلیاں, دل ٹوٹنے کے بعد تماشے بہت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑی خاتون تھی, ایک شعر پڑھا کرتی تھی عربی کا کہ ہائے وہ ہار والے دن بھی کیسے دن تھے کہ وہ زمانہ گزر گیا اور اس نے پھر مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا. ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ ہار والے دنوں کا تم تذکرہ کرتی ہو, شعر گنگناتی ہو, کیا قصہ تھا؟ بتایا کہ میں ایک قبیلے کے اندر ماسی تھی, خادمہ تھی, وہاں ایک بچی تھی چھوٹی معصوم, اس کا ایک قیمتی ہار تھا, کہیں وہ ہار گم گیا. اس گھر والوں نے, حالانکہ میں ان کی خدمت کرتی چلی آ رہی تھی, مجھ پر شک کیا اور الزام لگایا اس قیمتی ہار کے چوری ہونے کا مجھ پر کہ میں چور ہوں. انہوں نے مجھ پر سختی کی, ظلم و زیادتی کی, حد سے تجاوز کیا. نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مجھے سر سے پاؤں تک پورا برہنہ کر کے تلاشی لی. وہ لمحہ میرے لیے بڑا دردناک تھا کہ جہاں میں مدتوں سے خدمت کرتی چلی آ رہی تھی, آج انہی لوگوں نے مجھے اتنا بے آبرو کر دیا ایک ہار کی خاطر. میری یہ ذلت اور رسوائی, یہ میری زندگی کا سب سے اندوہناک واقعہ تھا کہ جب وہ اس مرحلے پر پہنچ گئے تو یکایک دیکھا کہ ایک چیل جس کے پنجوں میں وہ ہار تھا وہ آئی اڑتے ہوئے, اس کے پنجوں سے وہ ہار گرا اور ان کے سہن میں آ پڑا. اب ان کو ہوش آیا کہ اوہ ہو, یہ ہار تو اس نے نہیں چرایا بلکہ چیل اٹھا کر لے گئی تھی. اس مظلوم کی فریاد پر اللہ پاک نے اس کی داد رسی اس انداز سے کی کہ ہار واپس چیل کے ذریعے سے پہنچوا دیا, اور یہ بری ذمہ ثابت ہوئی. لیکن کہا کہ دل میرا ایسا ٹوٹ کے چکنا چور ہوا, یہی بات ثابت آتی ہے کہ پھر بعد میں لاکھ انہوں نے معذرت کی, معافی چاہی, اپنی اس غلطی کا اظہار کیا, لیکن ہمدردیاں, خلوص, دلا سے تسلیاں, دل ٹوٹنے کے بعد تماشے بہت ہوئے. تم نے تو اپنی اصلیت دکھا دی, اپنی حقیقت کھول دی کہ مجھے بے آبرو اور رسوا کر دیا ایک ہار کے واسطے. فرمایا کہ میں وہاں سے اس علاقے ہی کو چھوڑ کر نقل مکانی کر بیٹھی, اور گھومتے گھماتے ہوتے ہوتے میں مدینہ منورہ پہنچ گئی جہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. اس دردناک واقعے کے نتیجے میں اللہ پاک نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی عطا فرمائی, ایمان نصیب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بن گئی. بات یہی ہے کہ ہم بھی نشتر چلاتے ہیں, دل ٹوٹ کے چکنا چور کر کے پھر بعد میں لاکھ معذرت کرتے رہے, لیکن ہمدردیاں, خلوص, دلا سے تسلیاں, دل ٹوٹنے کے بعد تماشے بہت ہوئے. تو اس زبان کو لگام دینا, اس زبان پر تالا ڈالنا, اس زبان کے بولوں کو تول کے استعمال کرنا, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. دل کی صفائی کی جائے, کینہ, بغض, بڑائی, دوسروں کی تذلیل اور تحقیر, دوسرے کو ہلکا جاننا، گھٹیا جاننا، معمولی جاننا، یہ انسان کو خود اللہ کی بارگاہ میں گرا دیتا ہے، گھٹیا بنا دیتا ہے. وہ لوگ جو بڑے ہیں، مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، اپنے ملازمین کے اوپر جب وہ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں، کسی کی تذلیل اور توہین نہیں کرتے، وہ اپنے ماتحت ملازمین کے بے تاج کے بادشاہ بنتے ہیں. ان کا ملازم ان کے سامنے تو خوش آمد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن پیٹ پیچھے وہ اپنے مالک کا اعلیٰ درجے کا وفادار ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے صاحب، ہمارے سیٹ، ہمارے کارخانے اور فیکٹری اور ہمارے دکان کے مالک، وہ ہمارے ساتھ جب اتنا عمدہ سلوک کرتے ہیں تو جب ان کے معاملے میں کوئی معاملہ آتا ہے تو یہ ان کا سینہ تان کے دفاع کرتا ہے، ان کے مال کی، ان کے جان کی، ان کی عزت اور آبرو کا دفاع کر کے ان کا محافظ بن جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زبان کے بول ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، جائزہ لیا جائے کہ صبح سے شام تک جو ہماری یہ قینچی کی طرح زبان چلتی ہے، تر 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 جو ہم باتیں کرتے ہیں، اس زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنا ضروری ہے. گرے ہوئے ماحول میں، گرے ہوئے معاشرے میں ایک عام سی عادت بن چکی ہے کہ پہلے گالی زبان پر آتی ہے، بعد میں جملہ آتا ہے. ماں بہن کی گالیاں ایسی خطرناک کہ اس گالی کا ترجمہ دیکھا جائے تو شریعت اسلامی کی عدالت ہو تو انسان کے اوپر کوڑوں کی سزا واجب ہو جاتی ہے. وہ گھناؤنے گندے جملے جو گالی کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک عفیف پاک دامن عورت وہ زناکار ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، عام بازاری زبانوں کے اندر اس قدر گھناؤنی گالیاں دی جاتی ہیں، ماں بہن کی اور اول فول زبان سے نکالی جاتی ہیں، قیامت کے دن ایک ایک گالی کا، ایک ایک بول کا، ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا. یہ بہت عظیم و شان نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. کوئی پوچھے اس انسان سے کہ جو اس نعمت عظمہ سے محروم رہا، ساری زندگی مچھلی کی طرح تڑپتا اور پھڑکتا گزر جاتا ہے کہ میں دل کی بات بتا نہ سکا. ایک بزرگ ہیں ہندوستان کے، جن کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کی روداد لکھی، کہا کہ تھی تو وہ جاہل، تو پڑھنا تو میں نے اس کو سکھا دیا لیکن لکھنا نہیں سکھایا تھا. آخر وقت میں وہ منہ کا اس کو کوئی بیماری کا عارضہ لاحق ہوا، جس کی وجہ سے گویائی جاتی رہی. اس وقت جو انہوں نے حسرت بھرے الفاظ کہا کہ وہ آخر زندگی میں جو وہ کچھ کہنا چاہتی تھی وہ سمجھا نہیں پائی، میں سمجھ نہیں پایا، کیونکہ پڑھنا تو سکھا دیا تھا لکھنا نہیں سکھایا، اور اب آخر وقت میں زبان ساتھ چھوڑ گئی. اب وہ بیچاری سمجھانا چاہتی ہے، بتانا چاہتی ہے، دل کی بات کا اظہار کرنا چاہتی ہے، لیکن کہا کہ وہ سمجھا نہیں پاتی تھی، میں سمجھ نہیں پاتا تھا. تو یہ نعمت عظمیٰ زبان جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس کو ایسے ہی فضول لا یعنی گفتگو کے اندر استعمال کرنے والا بہت ہی بہت ناقدرہ ہے کہ اس عظیم الشان نعمت کو جو اللہ پاک نے عطا فرمایا کلام اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، نیک باتوں کے لیے، اچھے بولوں کے لیے، میٹھی باتوں کے لیے، اچھے اخلاق کے اظہار کے لیے، اس زبان کو اس قدر آلود اور گندا کرنا، جس کسی کے بارے میں دل چاہا اس کے بارے میں تبصرہ کر دینا، بڑے سے بڑا سیاست دان بھی کیوں نہ ہو، جس سے انسان کو دلی نفرت کیوں نہ ہو، لیکن زبان کبھی اس کے خلاف نہ کھولے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے کوئی شخص تھا، حجاج بن یوسف کی برائیاں کرنے لگا، بڑا اچھا ہوا ظالم جلاد چھٹکارا ہو گیا، جان چھوٹ گئی، فلاں ہوا، دھماک ہوا، ایسا ہوا ویسا، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا. فرمایا کہ قیامت کے دن جس طرح حجاج دوسروں کے حقوق نمٹا رہا ہوگا، وہاں تمہارے حقوق کے وقت میں تمہارے سامنے حجاج بھی کھڑا ہوگا کہ میرا بھی معاملہ نمٹا دو، میرے خلاف جو تم نے باتیں کہی تھی وہ ساری باتیں ثابت کر کے دکھا دو. اس کا ظلم و ستم جہاں ضرورت شدیدہ ہو وہاں بیان کیا جائے تو بات بنتی ہے، لیکن بلا ضرورت اب تم اس کے خلاف زبان کو استعمال کر کے اس کا حق اپنے ذمے لے رہے ہو، کل کو تمہیں چکانا پڑے گا کہ جو تم نے اس کے بارے میں باتیں کہی تھیں ان کو حق اور سچ ثابت کر کے دکھاؤ. یہاں تک آتا ہے کہ انسان کسی کے بھی بارے میں بول دیتا ہے حرام کی آمدن ہے، ارے بڑے حرامی لوگ ہیں، بہت زانی شرابی بدماش قسم کے لوگ ہیں. جس کسی کے بارے میں کہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں کہا جائے گا لاؤ گواہی شہادت، ثابت کرو تم نے فلانے کو حرام خور کہا تھا، حرام کار کہا تھا، لاؤ گواہی پیش کرو، بتاؤ کہ وہ کس طرح سے حرام خور ہے، کہاں کہاں سے وہ حرام کماتا تھا، کہاں کہاں وہ حرام کاریاں کرتا تھا، گواہی پیش کرو میرے فلانے بندے کے بارے میں کہ وہ حرام کار ہے یا حرام خور ہے. یہاں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ
زبان چلا کر حاصل بھی کچھ نہیں نہ دین کا نہ دنیا کا، اپنے دل کی بھڑاس نکال کر اپنے ذمے بڑے بڑے حقوق لے لیتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ دل کی دنیا وہ بنجر ہے، اس میں ظلم و ستم گند بلا بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے دل کے اس گند کو زبان کے ذریعے سے نکالتے ہیں. ایک ایک کلمے کو تولا جائے گا، ایک ایک بات سامنے لائی جائے گی، اس وقت انسان رہ رہ کے پچھتائے گا کہ میں نے زندگی کے شب و روز کہاں گنوا دیے، کہاں ضائع کیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دل کا جائزہ لے کر دل کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، جو دل کے روگ ہیں، جو روحانی امراض کہلاتے ہیں، جس میں حسد ہے، تکبر ہے، بڑائی اور عجب، خود بینی اور خوش فہمی ہے، احساس برتری میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے سامنے والے کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتا، دوسروں کی توہین ہے، تحقیر ہے، تنقید ہے، تذلیل ہے، مذاق اڑانا ہے، دوسرے کو طنز اور طعنے کے ذریعے سے وار کر کے اس کو زیر کرنا ہے، گالم گلوچ کے ذریعے سے اپنے دل کی آگ کو بجھانا ہے، جھوٹ بول کے، وعدہ خلافی کر کے، دوسروں کو دھوکہ دے کے انسان اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے کہ میں نے اس معاملے کے اندر یہ کام کر لیا. کاروبار چلانے والے، کمپنیاں، فیکٹریاں قائم کرنے والے اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے بینکوں سے سودی قرضہ لیتے ہیں تاکہ اس کام کو ہم مزید ترقی دے سکیں. اس کی مثال ایسے ہے جس میں قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم اس سود کی لعنت سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کا رسول تم سے اعلان جنگ کرتا ہے. اگر تم اس سے باز نہیں آتے سود سے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک طرف جنگ کا تبلہ بجا دیا سود لے کر، اب اپنے اس کاروبار کو ترقی دینا چاہ رہا ہے. لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب کھرب پتی کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں لا کر پٹخیں گے جہاں سے دوبارہ اٹھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ سے جنگ کر رہا ہے، دنیا کی جنگ شروع ہو جائے سارے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ سے سود لے کر جنگ کا معاملہ کر لیا کہ یا اللہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں، اب کاروبار، فیکٹری، کارخانہ، اس کو ترقی دینا چاہتا ہے، دکان، اپنی گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، ہر چیز کے لیے سود لے کر جب وہ آگے بڑھ رہا ہے تو ایک طرف اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع ہے، دوسری طرف وہ ترقی چاہتا ہے. تو اندازہ لگائیے کہاں اس کو کامیابی ملے گی. یہی حال ہر برائی کا ہے، کاروبار کر رہا ہے، جہاں اس نے جھوٹ بول دیا اس جھوٹ کا زہر اس کی نحوست اسی کاروبار میں آ کر اس کو بے برکت بنا دے گی، جہاں اس نے امانت میں خیانت کی اس خیانت کا زہر سرایت کر گیا، جہاں اس نے کسی کے ساتھ بے ایمانی کی، کسی کو دھوکہ دیا، ہر معاملے میں جہاں چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا گناہ جہاں کسی بھی معاملے میں شامل ہو گیا، اس گناہ کا زہر وہاں سرایت کر گیا. زمزم کا بھرا ہوا کین ہو جس میں پیشاب کے دو قطرے گر جائیں، پورے وہ دو قطرے زمزم کے مبارک پانی کو بیکار اور ناکارہ، ناقابل استعمال بنا دیتے ہیں. جو بھی نیکی کا معاملہ ہو، کاروبار زندگی ہو، نظام زندگی ہو، اخلاقیات، معاشرت، جو بھی معاملات ہوں، جہاں اس نے کسی گناہ کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، اس گناہ کا زہر اس سارے پاکیزہ ماحول کو خراب کر کے رکھ دے گا. آج ماحول اور معاشرہ وہ اسی تیز ترار پنے کو اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے، کاروبار کے اندر جو جتنا زیادہ دوسرے کو دھوکہ دے دے، چیٹنگ کر دے، اور اپنے بول بچن کے ذریعے سے خام مال کو، خراب مال کو اچھا بتا کر بیچ دے، کمال سمجھتا ہے. یہ نہیں معلوم کہ اس میں جو بے برکتی آئے گی، جو نحوست آئے گی، جو اللہ کی طرف سے پکڑ اور مار آئے گی، وہاں آئے گی جہاں اس کو تصور اور گمان بھی نہیں ہوگا. کبھی مال پر، کبھی جان پر، کبھی متعلقات پر، کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ میری زندگی تو جینا میرے لیے اجیرن ہو گیا. جائزہ کبھی لیا نہیں، حرام کو حرام سمجھا نہیں، گناہ کو گناہ سمجھا نہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر نیکی اپنے اندر انوارات، تجلیات، برکات، اللہ کی محبت لیے ہوئے ہے. میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام کے تمام نیک اعمال کا اجر و ثواب دکھایا، ہر نیکی کا بدلہ دکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو سب سے چھوٹی نیکی دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ کوئی شخص مسجد سے ایک معمولی سا تنکا اٹھاتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کے اندر کچرا ہے، اس کو اٹھا لوں، باہر پھینک دوں گا. فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب بھی اللہ پاک نے مجھے دکھایا. کہ یہ معمولی سا عمل کہ ایک بال، ایک تنکا، ایک ناخن جو مسجد سے اٹھایا اس نیت سے کہ اللہ کے گھر کے اندر گند کچرا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ کے منتخب اور متعین ہے. اور ہر برائی کی جو سزا اللہ پاک نے رکھی وہ بھی دکھائی ہے. تو ہر برائی، ہر گناہ اپنے اندر زہریلے اثرات، نحوست، لعنت، بے برکتی، اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب لیے ہوئے ہیں. جس کام کے اندر کسی بھی نوعیت کا گناہ آ گیا، اس کام کو ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں برباد کر دیا. فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کے اندر اتنا تعفن نکلتا ہے کہ رحمت کے فرشتے میلوں میل دور بھاگ جاتے ہیں، ان سے وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی. اور رات دن ہماری زبان ہے جھوٹ کی عادی ہے، اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ سچ اور جھوٹ کا امتیاز کرنا بھی انسان کے لیے مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے. ایک خاتون تھی جو اپنے بچے کو بلانے کے لیے کہا، آؤ بچے ادھر آؤ، یہ لے لو مٹھی بند کر کے. آپ نے یہ عمل دیکھ لیا، فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کھجور ہے. فرمایا اگر ہاتھ خالی ہوتا نا، عند اللہ تم جھوٹوں میں لکھی جاتی کہ بچے کے ساتھ تم نے دھوکہ دیا اور ہاتھ خالی ہو کے کہا کہ لو بچے یہ لے لو، اس عمل کے اندر بھی اگر تم کھوکھلی ہوتی اللہ کی یہاں جھوٹی لکھی جاتی. اس قدر نازک معاملات ہیں زندگی کے شب و روز جو ہمارے گزرتے ہیں، ایک ایک نقل و حرکت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر ہے. جہاں کیمرے لگے ہوئے تھے کسی بھی نظام میں، کسی بھی سسٹم میں، ہم کتنے محتاط ہوتے ہیں، کیمرے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نقل و حرکت مشکوک نہ ہو. یہاں اللہ پاک کھلے لفظوں میں فرما رہے ہیں، کرام ان کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے معزز محترم لکھنے والے فرشتے تمہارے ساتھ ہم وقت موجود ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں. ایک دن کا حساب بھی اگر ہمارے سامنے دنیا میں رکھ دیا جائے چکانا مشکل ہو جاتا ہے، زندگی بھر کا حساب ہوگا. فرمایا کہ مسلسل بندے کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے جب تک کہ اس کے بارے میں چار چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، مال کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، علم کے بارے میں، پورا سوال ہوگا جب تک قدم اس کے اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے. پھر عبادات کی باری آئے گی، اخلاق کی باری آئے گی، عقائد کی باری آئے گی، ہر شعبے کے بارے میں سوالات ہوں گے. تو کہاں ہم میں اتنی ہمت اور سکت ہے کہ ہر چیز کا تفصیل سے جواب دے سکیں؟ عافیت اسی میں کہ انسان عاجزی انکساری کے ساتھ تواضع والی زندگی گزارے، اپنے پورے وجود پر نظر رکھے، دل کو صاف ستھرا رکھے، کینہ سے، عداوت سے، حسد سے، بغض سے، بڑائی سے، تکبر سے بچے، نیک صحبتوں کے اندر رہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، خود بھی پاک صاف ہو جائے گا، زندگی بھی سدھر جائے گی، زندگی بھی پاک صاف ہو جائے گی. اور پھر گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہی بچاؤ جب مل گیا پھر صاف ستھری سادہ زندگی گزارے، وارے کے نہیں آ رہے ہیں. اور پھر اپنے گناہوں پر روتا رہے، اللہ میاں سے معافی مانگتا رہے، لمحے بھر کے اندر توبہ قبول ہو جاتی ہے. سابقہ کے اوپر نادم ہو کر اللہ میاں سے معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے گناہوں کے نہ کرنے کا پکا عزم مسمم کر لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.